بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب دجال 3 جس کے مصنف ہیں مفتی ابو لبابہ شاہ منصور آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کی معلومات یا ریکارڈنگز کے لیے رابطہ کریں ہمارے نمبر 03212138225 پر. یہ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر www.kartaba.org پر. ہم سنیں گے اس کا پارٹ 8. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کی پوری قیادت ماں سوائے سابقہ امریکی صدر بش کے ان کو نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھتی ہے. ہم نے بنی اسرائیل کا یہ سارا کردار ان کے مذہبی لٹریچر کی روشنی اور حوالہ جات سے بیان کیا ہے. اگر اس کی پوری تفصیل کو سمویا جائے تو ان کا قومی مزاج دو خصائص پر مبنی دکھائی دیتا ہے، ایک نسلی تعالی، دوسرے حوس زر، ماضی کی تاریخ ہو یا حال کا ذکر. یہ قوم جس علاقے اور جس ملک میں گئی اپنی نسلی برتری کے ضم کی بنا پر اقلیت میں ہونے کے باوجود وہاں کی تہذیب کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے وہاں اپنا کلچر تھوپنے کی کوشش کی. حوس زر کی خاطر ان کے اخلاقی ضابطے بھی بدلتے رہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا اور اب امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے. دولت کی خاطر وہاں ہر برائی پھیل رہی ہے. 1920 میں ہینری فورڈ اول نے امریکہ میں یہودی تعالی سے خبردار کرنے کے لیے ہماری بین الاقوامی یہودیت اور انٹرنیشنل جوئش لکھی. اس میں وہ ان کے مزاج کی اس خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، دی کلیم میڈ فور دا جوئز دیٹ دے آر سوبر ریس مے بی true, but that has not obscured two facts concerning them, that they usually constitute the liquor dealers of countries where they live in the number, and that in the United States they were only the race exempted for the operation of the prohibition law. آج اس ملک کی حوث زر کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کو امریکہ مدد مہیا کرتا ہے وہ اسرائیل ہے. چنانچہ رون ڈیوٹ مشہور امریکی مصنف لکھتا ہے، امریکہ ہر سال اسرائیل کو $3 ارب فنڈ مہیا کرتا ہے. یہ امداد فی اسرائیلی 1,000 اور فی اسرائیلی سپاہی $9,000 بنتی ہے. اس رقم میں اسرائیل کو مہیا کیا جانے والا اسلحہ شامل نہیں. اس طرح یہ قوم امریکی عوام پر بوجھ بنی بیٹھی ہے. حوث زر ہی کی وجہ سے اسرائیلی عورتوں کی خرید و فروخت کا یہ ایک بڑا مرکز ہے. لاہور سے شائع ہونے والے ودو ہفت روزہ ندائے ملت نے لندن سے شائع ہونے والے مشہور عربی جریدے الجہلتا کے حوالے سے ایک مضمون لکھا. یہاں اسرائیل میں پوری دنیا بالخصوص روس سے لڑکیاں لائی جاتی ہیں جن کی قیمت $1,000 سے $4,000 تک ہوتی ہے. یہاں خواتین کرائے پر بھی مہیا ہوتی ہیں. 150, 300 اور 5,000 امریکی کرنسی شیل میں آدھے گھنٹے کے لیے کرائے پر عورت مل جاتی ہے، جبکہ منشیات، ایڈز اور منی لانڈرنگ کا بھی یہ ملک ایک بڑا مرکز ہے. حوث زر نے اس ملک کے معاشرے کا یہ رنگ بنا دیا ہے کہ یوں یہ ملک اپنے ان تین خصائص کی بنا پر دنیا کی اخلاقی تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے. اس ملک کی قتل و غارت خری کی پالیسی بھی کوئی پوشیدہ نہیں. اسرائیل کی اس قتل و غارت خری کا اعتراف خود اسرائیلی اہل علم بھی کرتے ہیں. پروفیسر شاہق تل ابیب یونیورسٹی کیمسٹری کے پروفیسر ہیں. انہوں نے اپنی کتاب جوئش ہسٹری اینڈ جوئش اسٹیٹ میں عربوں پر اسرائیلی مظالم کی داستانیں تفصیل سے لکھی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں پر سخت پابندی ہے کہ وہ غیر یہودیوں کو زمین مزارات پر بھی نہیں دے سکتے، وہاں تعصب کا یہ عالم ہے. اج یو کوڈ ناٹ ایون ڈرنک اے گلاس آف واٹر ان دا ہوم آف اے نان جیو. فلسطینیوں کے قتل عام کے بارے میں معروف اسرائیلی مورخ ایلن پاپ، جو 2007 تک ہیفا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، ایک کتاب دا ایتھک کلنزنگ آف فلسط میں درج ہے. سپٹمبر 1947 سے 1948 49 تک فلسطینیوں کا مسلسل 31 بار قتل عام ہوا. یہودیوں نے فلسطینیوں کی 418 بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دیں. ماہنامہ مرکوزہ مورخ کے حوالے سے مزید لکھتا ہے کہ موصوف نے جنوری 2008 میں مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا, جس طرح فلسطینیوں کا نسلی صفایا ہوا ہے وہ ناقابل فراموش ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل عام کر کے نصف سے زیادہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا, جو اب در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. یہ دہشت گردی کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا تسلسل ہے جو انبیاء کے قتل سے شروع ہو کر فلسطینیوں کے قتل تک آ پہنچا ہے. اپنے انبیاء کی قاتل قوم غیر یہودی نسل کے لوگوں کی طرف انسان دوستی کا ہاتھ کیسے بڑھا سکتی ہے, یہ سوچنا بھی حماقت ہے. اخلاقی گراوٹ کے لحاظ سے بھی اسرائیل دنیا کے ممالک میں صفحے اول پر ہے. آج انسانیت جس بد اخلاقی اور بد کرداری کی طرف جا رہی ہے, اس میں بھی مکمل اسرائیل کا ہاتھ ہے. یہودی نیٹ ورک فاکس لائیو چینل کے نام پر شرمناک پروگرامز اور انٹرنیٹ پر حیا سوز فلمیں یہودی بد اخلاقی کا یہ زندہ تصویر ہیں. تل ابیب ہم جنس پرستی کا سب سے بڑا مرکز ہے. یہاں کا گے پرائڈ سینٹر مشہور ہے, جہاں ہر سال 100,000 گے جلوس نکالتے ہیں. اسرائیل میں شراب سازی کی صنعت بڑے زوروں پر ہے. تقریباً 2 درجن کارخانے اسرائیل میں شراب بناتے ہیں. یہاں کی تیار کردہ شراب فرانس جو شراب سازی میں سب سے آگے ہے کی شراب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے. شراب بنانے کے لیے بوتیک شراب ساز کارخانے بوتیک وائنرز قائم کیے گئے ہیں. ابن مشہور بوتیک یروشلم مغرب میں جوڑیا کے پہاڑوں میں ہے. یہاں کی تیار کردہ شراب کو مسلسل 3 سال وائن آف دا ایئر کا اعزاز مل چکا ہے. فحاشی کے پھیلاؤ کے لیے انلائٹمنٹ کی اصطلاح یہودی تاریخ کی ایجاد ہے, جس کے مطابق 18ویں صدی میں مشرقی یورپ کے آرتھوڈاکس یہودیت کی تحریک برائے تحفظ یہودی تہذیب اٹھی, تو اسی دور میں اس کے برعکس مغربی یورپ میں یہودیوں کی اخلاقیات سے آزادی کی تحریک چلی. اس تحریک کا کٹا دھٹا ایک یہودی موسیٰ مینڈلسن 1786 تھا. ایز سچ موسیٰ بیکم اسمبل اینڈ دا ریفارمز اینڈ لبرلزم اے ریفارمر آف بلیف ان دا ریلیجن میٹرز. اس تحریک کو مزید تقویت انقلاب فرانس اور نیپولین کی فتوحات نے فراہم کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنی معاشرتی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے اخلاقی آزادی, آزاد خیالی اور روشن خیالی کی بنیاد پر ریفارم جوڈیشم کے نام سے یہودی مذہب نے ایک تبدیلی قبول کی. اس روشن خیالی کے نتیجے میں یہودی سوسائٹی میں 3 بڑے کام ہوئے. نمبر 1, مذہب اور معاشرت دو الگ الگ چیزیں تسلیم کر لی گئیں. اس کے مطابق مذہبی لحاظ سے یہودیت کا مکمل وفادار رہتے ہوئے مغربی تہذیب کو مکمل طور پر اپنا لیا گیا. یہی چیز اب مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نمبر 2, یہودی لٹریچر کا دوسری زمانوں میں ترجمہ کیا گیا. اس کے تحت مسلمانوں کو یہ ترغیب دینا کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتب بشمول قرآن کو صرف دیگر زبانوں میں شائع کیا جائے اور اصل ٹیکسٹ سے جان چھڑا لی جائے. اسی بنا پر آج کل تراجم میں قرآن شائع کرنے کی مختلف جانب سے کوشش کی جا رہی ہے. نمبر 3, خواتین کو بھی سومیانہ میں ربی کے طور پر قبول کیا گیا. بالکل اسی انداز میں مسلم سوسائٹی میں بھی اس قسم کی کوششیں جاری ہیں کہ مساجد میں خواتین آئمہ رکھی جائیں. قارئین کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل امریکہ کی ایک مسجد میں پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک خاتون نے امامت کرائی, جس کی تصاویر بمائیں خبر اخبارات میں چھپی. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں بعض نان نہاد مذہبی تنظیمیں تبلیغ دین کے بہانے عورتوں میں درس قرآن کا اہتمام کرتی ہیں, اور اس میں خواتین کی باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ اس کا اصل مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی خاطر ان تنظیموں کا استعمال کیا گیا ہے. ان تمام معرضات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، نمبر ایک، اللہ کے احکام سے علل اعلان روگردانی کرنا اس قوم کا شیوا رہا، اس سلسلے میں یہ قتل انبیاء سے بھی نہیں چکے. نمبر دو، حوث زر کی بنا پر بد اخلاقی اور بد کرداری پھیلانا ان کا قومی کردار ہے. آج بھی یہودیوں کے ذرائع ابلاغ اس شیطانی مہم میں لگے ہوئے ہیں. نمبر تین، مختلف عالمی اداروں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے دنیا کی دولت کو سمیٹا جا رہا ہے. نمبر چار، پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں ہونے والی قتل و غارت گری میں ان کا پورا پورا ہاتھ ہوتا ہے. اس سلسلے میں جان پریکن کی کتاب اکنامک ہٹ مین، کنفیوژن آف این اکنامک ہٹ مین، اور اینڈرین یوکرینگش کی کتاب سنیچ آف سینٹ کا مطالعہ ضروری ہے. اسرائیل کی یہ عالمی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، یہ ایک آتش سے اب دو آتش ہو چکی ہے. حالات بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں اس نے دو کام کرنے ہیں. نمبر ایک، ان میں ایک تعمیر ہیکل ہے جس کی خاطر وہ عالمی امن کو بھی بھسم کر دے گا. نمبر دو، اور دوسرے ایسا عالمی سیوانی نظام جس کا اقتدار براہ راست اس کے ہاتھ میں ہو، جس کی حوث کی خاطر اقوام متحدہ کو ایک عالمی حکومت کے طور پر تسلیم کر دیا جائے، مگر اس سے پہلے وہ تعمیر ہیکل کے ذریعے مسلم دنیا کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو اس عالمگیر سیوانی اقتدار کی نوید بائبل، جو ان کی بد کرداریوں کی مسلمہ مقدس داستان ہے، بتاتی ہے، جس کے مطابق ان کا بادشاہ مسلمانوں کے مطابق دجال گدھے پر سوار آ رہا ہے، جو قوموں کے درمیان انصاف کرے گا. وہ سمندر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حکومت کرے گا، دریائے فرات سے زمین کے آخری سرے تک اس کی حکمرانی ہوگی. وہ یہودی قوم اپنے دشمنوں کو برباد کریں گے. یہ بہت اچھا دور اور بہت خوبصورت دور ہوگا. ان کے نوجوان اناج کی اور شراب پر پراتو ہوں گے. یہ ہے وہ نبی جس کی خاطر اسرائیل تعمیر ہیکل چاہتا ہے. اسرائیل کے اس پروگرام کی تفصیل دیکھنی ہو تو صدر جانسنس کے دور میں امریکی وائٹ ہاؤس کے ترجمان گریس ہال کی کتاب فورسنگ گاڈز ہونڈو کا مطالعہ از حد ضروری ہے. محترمہ نے اس کتاب کی تکمیل کے لیے بذات خود اسرائیل کا دورہ کیا اور اس کے بارے میں وہاں کی مذہبی اور سیاسی ارباب اقتدار کے خیالات سنے. وہ حیرت زدہ ہیں کہ تمام یہودی اور عیسائی مسجد اقصی کو گرا کر اس ہیکل کی تعمیر کا تہیا کیے ہوئے ہیں. محترم قارئین، اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہیکل کی تعمیر ان کے خوشحالی اور مادی ترقی نیز مذہبی اشعار کی بحالی کے لیے ضروری ہے. ہر قوم کو اپنی خوشحالی، اپنی مادی ترقی اور اپنے مذہبی کلچر کی بقا اور ارتقاء کا حق ہے. اسرائیل کا بلا شبہ ان تمام چیزوں کا حق ہے، لیکن عرب علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے نہیں، کسی دوسری قوم کے مذہبی شعار کو نقصان پہنچانے کا بھی کوئی حق نہیں. یقینا نہیں، اس قسم کا حق اقوام متحدہ کے بنیادی حقوق کے ضابطوں سے لے کر کسی ملک کے کا کوئی ضابطہ نہیں دیتا. اس مقصد کے لیے اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کر دینا چاہتا ہے. مسجد اقصی کی شہادت میں رکاوٹ بننے والے یا اس کی حفاظت کے عوامل کو ختم کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کا باہمی اتفاق اس کی بڑی رکاوٹ ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں میں عرب و عجم کی تقسیم کی گئی. اس وقت مسجد اقصی کے تحفظ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک مسلم ایٹمی ملک پاکستان، پاکستانی قوم اور اخواج پاکستان ہیں. اس وقت پاک افغان سرحدی علاقے میں جو کچھ کرایا جا رہا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پر قبضہ کرنے کے لیے کروایا جا رہا ہے. اہل پاکستان کے مورال کو گرانے کے لیے مملکت خداداد پاکستان کی خاطر کچھ کر گزرنے والوں کو سامان عبرت بنا دیا گیا. بھٹو مرحوم، ضیاء شہید، محسن پاکستان، ڈاکٹر عبد القدیر خان وغیرہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں. آج کی دنیا کے فرعونوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ذہنوں میں رکھنا چاہیے جو اس نے اس قوم کے بارے میں بائبل اور قرآن مجید میں بیان کیا ہے. آخری فیصلے اس خالق و مالک اور حاکم کائنات کے ہی چلتے ہیں. اس صورتحال میں دیکھنا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کے اصل اہل اقتدار کیا کرتے ہیں. یہاں پاکستان کے عوامی مذہبی اور سیاسی طبقے کی ملی خیرات اور سیاسی سمجھ بوجھ کا امتحان ہے. معمار حرم باز تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. دجالی ریاست مغربی مفکرین کی نظر میں عالمی اور دجالی ریاست کا قیام اور اہداف. ایک غیر مسلم صحافی کے زاویہ نظر سے. قارئین کرام، اگلے صفحے میں آپ جو تحریر پڑھنے جا رہے ہیں کہ کینیڈا سے تعلق رکھنے والی ایک باہمت صحافی کی ہے، جس نے قطرات کو منہ لے کر اسرائیل کا پرخطر سفر کیا اور واپس آ کر مغربی دنیا کی آنکھیں کھول دینے والی ایک زوردار معلوماتی کتاب لکھی. اس کتاب کا نام نیا عالمی نظام اور دجال کا تخت ہے، دی نیو ورلڈ آرڈر، لینڈ آف تھارم آف اینٹی کرسٹ. نام ہی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نفرت کی ریاست اسرائیل کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ دجال کی عالمی حکومت کا پایا تخت ہے. صرف مسلم ذمہ کا نہیں بلکہ بہت سے مغربی دانشوروں کو بھی اس سے اتفاق رائے ہے. اس کتاب کی تخلیص اس غرض سے پیش کی جا رہی ہے کہ ہمارے مقررین اس حقیقت تک پہنچ سکیں کہ غیر مسلم اہل مغرب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حالات و واقعات کو سیوانی عینک کی نظر سے نہیں بلکہ حقیقت تک رسائی کے شعور سے دیکھتے ہیں اور دنیا میں پیش آنے والے مخصوص حوادث کے پیچھے کار فرما خفیہ شیطانی قوتوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دلچسپ تخلیق آپ کو بتائے گی کہ مغرب کے باشعور دانشور جو سیوانیت کے اثر سے اپنے آپ کو بچا چکے ہیں دنیا کو وہی چیز باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی طرف مسلم مفکرین توجہ دلا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دونوں کے انداز فکر اور انداز بیان میں فرق ہے. آخر کیوں نہ ہو، جبکہ ایک کو وحی کے سچے علم سے رشد و ہدایت اور استفادے کا موقع دستیاب ہے، دوسرا محض اپنی عقل اور بصارت کے دھندلے شیشے کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس مارکۃ الکتاب کے خلاصے سے قارئین کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مشاہدہ اور تحقیق کرنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر اس کی فکر راست کی سمت میں سفر کر رہی ہے تو اس کے ڈانڈے آگے جا کر ضرور آپس میں مل جاتے ہیں. انسانی فطرت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی نتیجے پر پہنچے گی. پڑھیے اور دیکھیے غیر مسلم مفکرین موجودہ حالات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، مستقبل قریب میں دنیا کو پیش آنے والے واقعات کس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پہلے مصنف کا تعارف دیں گے، پھر کتاب کا تعارف خلاصہ پیش کریں گے. اس کے بعد آپ اصل کتاب کی تخلیص مطالعہ کر سکیں گے. یاد رہے کہ مصنف مغربی قلمکار ہے، لہذا وہ مسلمانوں کے بجائے عرب کا لفظ استعمال کرتا ہے اور فلسطین کے مارکے کو اسلام اور یہودیت کے بجائے عرب اور اسرائیل کے تنازع کے تناظر میں دیکھتا ہے. اس طرح وہ حضرت عیسیٰ کے لیے دو القابات استعمال نہیں کرتا جو مسلمانوں کا خاصہ ہیں. یہ القاب راقم نے، مربع قوسین نے بڑھائے ہیں. مصنف کا تعارف، مصنف کا نام رابرٹ آڈرک سکول ہے. 1938 میں پیدا ہوئے، 1996 میں انتقال ہوا. ان کا آبائی وطن کینیڈا ہے. یہ پیشے کے اعتبار سے معلم ہیں، انگلینڈ، آئرلینڈ اور کینیڈا کی یونیورسٹیز میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے. یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں عرصہ دراز تک اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں. تدریس کے ساتھ ساتھ ان کو تحقیق اور تصنیف کا عمدہ ذوق تھا. یہ مغرب کے ان انسانیت پسند اور منصف مزاج لوگوں میں سے ہیں جو اعلیٰ انسانی اقدار اور افاقی انسانی اصولوں کے قائل ہیں. انہوں نے اپنے ضمیر کا گلا نہیں گھونٹا، نہ آنکھوں کے آگے تعصب کی دھن آنے دی. ان کے اندر چھپے متجسم تحقیق کار نے جب انہیں کھوج اور جستجو پر آمادہ کیا تو انہوں نے اس کی راہ میں آنے والے خطرات کی پرواہ نہیں کی۔ ایک طرف تو تحقیق کا مستند معیار ان کے پیش نظر رہا، دوسری طرف تحقیق کے نتائج کو دنیا کو آگاہ کرنے میں انہوں نے کسی خوف کو آڑے نہیں آنے دیا، اور نہ کسی نادیدہ یا دیدہ دشمن کی دشمنی انہیں اس سے باز رکھ سکی۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جن مختلف مصنفین کی تحقیقات سے استفادہ کیا، ان کے حوالے فراغ دلی سے دیے، تاکہ علمی خدمت میں ان کی اولیت کا اعتراف کیا جا سکے۔ ان میں ڈیس گریفن، آئی وونوف ڈبرسکی اور ایرڈ گلس شامل ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ ڈیس گریفن سے کیا۔ مناسب ہوگا کہ ڈیس گریفن کو سے بھی آپ کو متعارف کروایا جائے۔ ڈیس گریفن ایک سینئر لکھاری اور محقق مزاج امریکی مصنف ہیں۔ اس نے اب تک 5 مارقۃ الآرا کتابیں لکھی۔ 1985 میں اس نے ایک جدید دا مڈ نائٹ میسنجر کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات کے بارے میں دنیا کو آگاہی دینا تھا۔ اس ششماہی جریدے کی امریکہ کی 50 ریاستوں اور دنیا بھر کے 12 ملکوں سے اشاعت ہوتی ہے۔ گریفن امریکہ کا بے باک مصنف سمجھا جاتا ہے۔ ڈیل میں ہم نیٹ سے اس کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ نیٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق چونکہ یہودی لکھاریوں کے زیر اثر ہوتی ہیں، اس لیے اگر آپ ڈیس گریفن کے بارے میں معلومات لینے کے لیے نیٹ پر جائیں گے تو آپ کو اس کے تعارف ایک مخصوص انداز میں مخصوص اصطلاحات کے ساتھ مذمتی اسلوب میں لکھے ملیں گے، جو اس بات کی علامت ہیں کہ اس شخص کی تحقیقات نے اگر سیوانیت کی صفوں میں درار پیدا نہیں کی تو کھلبلی ضرور مچائی ہے۔ یہی حال زیر نظر کتاب دجال کا تخت کا ہے۔ آپ اسے سرچ کرنا چاہیں تو اس کے بیلٹ سیلر ہونے کے باوجود آپ کو نیٹ پر اس کی تفصیلات لینے میں بہت مشکل محسوس ہوگی۔ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے فی الواقع برادری کی دکھ ترک کو چھیڑا ہے۔ تعارف ملاحظہ کیجیے، ڈیس گریفن سازشی ذہن رکھنے والا ایک قدامت پسند امریکی لکھاری، یہ ٹھوس عیسائی نقطہ نظر رکھتا ہے اور بنیادی طور پر عالمی سازشوں، خاص طور پر نیو ورلڈ آرڈر کے موضوع میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کی کتابیں امریکی حکومت، کرپشن اور بدنام زمانہ، یہودی منصوبہ ساز گروہ، اولومیناتی کے امریکی معاشرے پر اثرات کے درمیان رابطہ دکھانے کی کوشش پر مشتمل ہے۔ اسی طرح فری میسن اور ورلڈ بینکس کے اس کے خاص موضوع ہیں۔ یہ روتھس چائلڈ فیملی اور راک فیملیز کے دنیاوی سیاست میں خفیہ اثرات پر یقین رکھتا ہے۔ اس کی کتاب فورتھ رچ آف دا رچ 8 مرتبہ شائع ہوئی۔ اس کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا گیا 1980s میں۔ اس کا خاص مشغلہ کنگ مارٹن لوتھر کی سٹوری کی تحقیق اور تفتیش کرنا تھا، تاکہ اس پوری سار کہانی کے پیچھے اصل آدمی کو بے نقاب کیا جا سکے۔ 1975 میں یہ ایک آزاد پبلشنگ ہاؤس انسری پبلیکیشنز کے اہم بانیوں میں سے تھا۔ 1985 میں اس نے ایک اخبار نیوز پیپر مڈ نائٹ میسنجر کے نام سے بھی تیار کیا۔ یہ عموماً خود ہی اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ انسری ویب سائٹ پر اور کانسپریسی نیشن کے لیے بھی لکھتا ہے۔ سیوانیت پر اس کے آرٹیکل ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ حتی کہ عزت کی مخالف جماعتیں، یہاں اس سے سیوانی لابی سے مراد ہے، اس کی تحریک کو سامیوں کے مخالف یعنی یہودیوں کے خلاف خیال کرتی ہیں. اس کی کتابوں کے نام سے اس کے کام کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. غلامی میں اترنے والا عمل 1980 مارٹن لوتھر کنگ کہانی کے پیچھے اصل آدمی 1987 صہیونی مخالف اور بیبی لونین تعلق 1988 دوزخ کے طوفانی گیٹ 1996 بائبل کے حقائق اللہ کے منتخب بندوں کے بارے میں 1996 اس وقت گریف پین اپنی چھٹی کتاب پر کام کر رہا ہے جس کا نام اسٹرومنگ دا گیٹس آف ہیل ہے. کتاب کا تعارف زیر نظر کتاب نیا عالمی نظام اور دجال کا تخت کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ اسرائیل پر اس کے مصنف نے اسرائیل کے قیام کی سازشی داستان بیان کی ہے. دوسرے حصے میں مصنف نے فلسطینیوں کی موجودہ صورتحال اور فلسطینیوں کی قسم پرسی اور بے بسی کا ذکر کیا ہے. اسرائیل کی سیاسی قیدیوں پر ظالمانہ تشدد اور متاثرین سے براہ راست سنی ہوئی داستانیں تحریر کی. ایک مغربی مصنف کی براہ راست گواہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ فلسطین پر مظالم کی جو داستان اسرائیل کی جیل سے باہر نکلتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور المناک ہے جتنا کہ ہم سنتے ہیں. تیسرے حصے میں مصنف نے اسرائیل سے واپس اپنے ملک کینیڈا جاتے ہوئے پیش آنے والے سنسنی خیز واقعات کا ذکر کیا ہے جس سے اسرائیلیوں کی سنگ دلانہ ذہنیت اور متعصبانہ فطرت کا پتہ چلتا ہے. آخری میں سہوانیت پر زوردار معلوماتی تبصرہ کیا گیا ہے دنیا والوں کو مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور ان کے سدباب کا طریقہ اپنے فہم کی حد تک بیان کیا گیا ہے. بندے نے اس حصے میں مربع قوسین لگا کر جا بجا کچھ اضافات کیے ہیں. یہ کتاب کا سب سے دلچسپ اور زوردار حصہ ہے. اس تبصرے کے آخر میں اس نے سہوانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی قوم کو جو تنہا دو تجاویز دی ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ سطریں اس کتاب کا اصل حاصل اور نچوڑ ہیں. یاد رہے کہ یہ مقالہ اسرائیل کے بارے میں 1991 اور 93 کے درمیان لکھا گیا. اس میں فلسطینیوں کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ پی ایل او یا حماس کے زاویہ نظر سے ہرگز بیان نہیں کیا گیا. اس میں پی ایل او کے کسی کارکن کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا. اس میں زیادہ تر عام عوام صحافی اور انسانی حقوق کے نمائندوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس لیے یہ تحریر انتہائی متوازن معتدل اور اہل انصاف کے نزدیک معتبر قرار دی جا سکتی ہے. یہ بھی واضح رہے کہ اس نے دجال کو ایک شیطانی طاقت یا شیطانی کارندے کے طور پر نہیں لیا اور نہ ہی اسے مذہبی رنگ سے دیکھا ہے بلکہ وہ اسے ایک حوث پرست اور حریص معاشی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے اور تبصرہ کرتا ہے جو ساری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے انسانی نسل میں سے چند لوگوں کا نجی اقتدار قائم کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے مغربی تحقیق کار جب اپنی آسمانی کتابوں توریت اور انجیل سے بھی رہنمائی حاصل نہ کریں گے جبکہ ان میں دجال کے برپا کردہ فتنوں کا متعدد مقامات پر مختلف انداز تذکرہ موجود ہے تو حالات کو محض مادی تناظر میں ہی دیکھیں گے. بہرحال اس سب کچھ کے باوجود کتاب ایک دلیر صحافی اور نڈر تحقیق کار کی جرات مندانہ کوشش اور چشم کشا حقائق پر مشتمل ہے جس پر ہم صنف کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس تخلیق میں آپ پہلے مقدمہ پڑھیں گے پھر بالترتیب اس کے تین حصے اور آخر میں خلاصہ. اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ان تحقیق کاروں کو اس کے زبردست محنت کی سلسلے میں مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے سے پہلے سچے دین ہدایت کی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. دجال کا تخت مقدمہ. جیسے جیسے ہم زندگی کی کشتی میں سوار ہو کر اختتام کے ساحل کی طرف سفر کرتے ہیں راستے میں کہیں نہ کہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور تاریخ میں جتنے بھی حادثے ہوئے ہیں وہ شاید حادثے نہ ہوں, وہ شاید ایک منظم منصوبے کا حصہ ہوں, حتیٰ کہ ایک فرد یا متعدد اشخاص نے اس کی باقاعدہ پلاننگ کی ہو. منصوبے کی جگہ سازش کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آج کل ہم اپنی زندگی اور معاشرے پر یعنی امریکیوں کی زندگی اور معاشرے پر جو اثرات دیکھ رہے ہیں کیا وہ ایک طے شدہ منصوبے کا نتیجہ ہیں جس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے؟ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے جب ایسا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ اگر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں تو ہم یقیناً اکیلے نہیں ہیں۔